مفسرین نے لکھا ہے کہ اس امت کو امت اوسط کیوں کہا گیا جبکہ یہ امت آخری امت ہے؟ فرمائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو امت اوسط کہا ہے کہ لتکونوا شہداء علیکم، تاکہ یہ کیا ہے، لوگوں پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی گواہی یہ امت دے گی. قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، پوچھیں گے کیا آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ بالکل. اللہ تعالیٰ امت نوح کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کیا نوح علیہ السلام نے جو بات، جو پیغامات ہم نے تم تک بھیجے تھے، جو آیات اور جو نشانیاں ہم نے بتلائی تھی، کیا وہ تم تک پہنچی؟ وہ کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نوح یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر نوح علیہ السلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اگر نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گواہ کو لے کر کے آئیے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام آ کر امت محمد کو بلائیں گے کہ اے نبی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں آؤ، میرے حمایت میں گواہی دو. یہ امت پیش ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے رسالت کا حق ادا کیا، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گی؟ یا اللہ ادا کیا. اللہ تو فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ حق ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جتنے انبیاء آئے سب نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نوح آپ کی بخشش ہو گئی. بخشے تو تھے لیکن گواہی کس کی قبول ہوئی؟ اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. دادا نے فرمایا کلمے کے دو جز، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا لا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، دنیا کی ہر چیز کی نفی کر دی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان چیزوں کی کوئی، یعنی کوئی قیمت نہیں ہے ان کی، الا اللہ مگر اللہ کی. جو علی صاحب شعر ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا وہ لا بھی، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، کل لا، جو لا ہوا کل لا ہوا. بھائی جز پہلے آتا ہے کل بعد میں، تو جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو دنیا میں اللہ ہی اللہ ہے. اسی کو دادا نے کیا فرمایا، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر تو زندگی انسان کی ایسی ہے کہ جیسے انسان ایک مریض بن جائے اور مریض بننے کے بعد اس کو کیا ہے، اب وہ کھانا رشتے دار کھانے کا عادی ہے، دہلی والا ہے، ہاں اب اس کے سامنے بغیر مرچ کے اور بغیر نمک اور بغیر مسالے کا کھانا رکھ دیا جائے تو اس انسان کو کیسے پسند آئے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے بغیر زندگی بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ سے غافل ہے اس ظالم کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کس نعمت سے محروم ہوں، کس نعمت سے میں محروم ہوں. اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میں کس نعمت سے محروم ہوں تو وہ اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لے. اللہ کی ذات کوئی معمولی ذات تھوڑی ہے، کلمے کی بنیاد ہی اس کے اوپر رکھی گئی کہ اس سے پہلے کہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ کے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ ہی سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مجھ کو ہو فقط تجھ ہی سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، تیرا مگر میں ہوشیار رہوں. یعنی کیا ہے؟ اے اللہ یہ دنیا کیا ہے، اس سے تو میں بیزار ہوں، بیزار رہوں، لیکن آپ کی طرف سے ہر وقت ہوشیار رہوں. تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، پھر اس کی کیف اور مستی اور اس کا چلنے کا انداز اور اس کا ایک ایک کام، اس کا ایک ایک عمل، وہ ایک انوکھا اور نرالا عمل ہوتا ہے. انسان دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے. دادا نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، وساوس بہت پریشان کرتے ہیں. تو فرمایا دیکھو بھائی، جہاں دولت ہوتی ہے چور اور ڈاکو بھی وہیں آتے ہیں. جو لوگ وساوس سے پریشان رہتے ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں، تو سن لے علاج. دادا نے فرمایا کہ جہاں خزانہ رکھا ہوگا وہیں تو ڈاکو آئے گا، اور جہاں خزانہ ہی نہیں ہے وہاں ڈاکو آ کر کیا کرے گا. تو فرمایا کہ یہ وسوسہ آنا یہ علامت ہے کہ دل کے اندر اللہ نے ایمان کا موتی رکھا ہے، شیطان اس کو چرانا چاہتا ہے. اب کیا ہے وساوس کا علاج؟ کیا ہے کہ عدم توجہ. حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا علاج فرمایا؟ فرمایا وساوس کا علاج کیا ہے؟ عدم توجہ. مطلب شیطان خیال ڈال رہا ہے کہ تو یہ غلط کام کر لے، تو فرمایا فوراً کسی مباح کام میں مصروف ہو جاؤ. یہاں تک دادا نے فرمایا کہ چائے پینے کے لیے بیٹھ جاؤ، چائے بنانے کے لیے بیٹھ جاؤ، اپنے کسی دوست کے پاس جاؤ، جا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پی لو. جب دماغ ایک طرف مشغول ہوگا تو دوسری طرف مشغول نہیں ہوتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ انسان کا دماغ ایک طرف مشغول ہوگا، دو طرف ایک ساتھ مشغول نہیں ہو سکتا. فرمایا اس کو مباح کے اندر لگا دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حرام سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ حرام سے بچا لیں گے. تو جو اگر وسوسہ آئے تو پریشان نہ ہو کہ وسوسہ کیوں آ رہا ہے، یہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے. چور اور ڈاکو اس کو چھیننا چاہ رہے ہیں، تو کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے دادا نے فرمایا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کا مقابلہ خود مت کرو. کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے آپ کی. کسی فرمایا جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا کتا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو اللہ میاں جتنے بڑے ہیں تو اللہ میاں کا کتا بھی اتنا ہی بڑا ہے. تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اس کو جواب دو گے تو تم جواب دیتے دیتے تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں مرتد کر کے تمہارا خاتمہ بسو کرا دے گا. فرمایا اس کے سوالات کے جوابات مت دو. فرمایا کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ میں ہی آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اور مثال کیا عجیب تھی. فرمایا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ مہمان ہیں، گھر کے باہر کتا بنا ہوا ہے. اب آپ نے بیل بجائی، کتے نے پہلے ہی بھونکنا شروع کر دیا. اس نے اندر انٹر کام سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے بتایا آپ کا فلاں دوست. لیکن آپ کا دروازہ تو کھلا ہے لیکن آپ کا کتا مجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے. تو کیا آپ کے وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے میں اس کو ابھی چپ کراتا ہوں. تو دادا نے فرمایا وہ اپنے خصوصی کچھ الفاظ کہتا ہے اور کتا کیا ہوتا ہے؟ چپ ہو جاتا ہے. انسان کیا ہے؟ اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتا ہے. فرمایا اللہ تک جانا چاہتے ہو تو شیطان یہ راستے کے اندر کیا کرے گا؟ یہ تمہیں بہکائے گا. تو تم کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کا کتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے خصوصی کوٹ سے چپ کرا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خصوصی کوٹ سے خود چپ کرا دیں گے. اور جب اللہ چپ کرائے تو پھر کس کی ہمت ہے کوئی بولے؟ ہاں جب اللہ تعالیٰ چپ کرا دیں گے پھر کسی کی ہمت ہے کہ وہ آگے ہمت کرے؟ وہ چپ ہو کر کے بیٹھ جائے گا، آرام سے دین کا راستہ طے کرے. تو پہلا جو اس کلمے کا کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی معبود اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، یعنی کفر مشرکین کو، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جن کو تم پکارتے ہو ان بتوں کو, یہ بت اگر ساری دنیا کے بت ایک جگہ جمع کر دیے جائے تو لن يخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے تو 6 فٹ کا انسان پیدا کر دیا, 6 فٹ کے انسان کے اندر ہزاروں قسم کی اللہ تعالی نے مشینری لگا دی, ہزاروں قسم کی مشینری لگا دی. انسان اللہ تعالی کی مخلوقات پر غور کرے. اسی لیے کیا حکم دیا, ان فی خلق السماوات والارض, تم زمین اور آسمان کے اندر غور کرو, تمہیں اللہ تعالی کی نشانیاں نظر آئیں گی. ابھی میں نے ایک واقعہ سنا کہ سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے, ویل مچھلی جو سب سے بڑی مچھلی کہلاتی ہے, اس سے بھی بڑی ایک مچھلی ہے ٹو ویل کہلاتی, جس کا وزن روزانہ 200 کلو کے حساب سے بڑھتا ہے, 200 کلو کے حساب سے اس کا وزن بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق کیا دیتے ہیں, وہ رزق دیتے ہیں جو انسان کو اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا. یعنی سمندر میں جو بیکٹیریا, جو جراثیم ہے, وہ اس کی غذا ہے. اب اس کو کیسے کھاتی ہے وہ, اس کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا معدہ دیا ہے کہ وہ پانی پیتی ہے, اور اس کے معدے میں اللہ نے ایک جھلی ایسی لگا دی ہے کہ پانی تو کراس ہو جاتا ہے, بیکٹیریا رک جاتا ہے, پانی کو نکال لیتی ہے اور اس بیکٹیریا کو کھا لیتی ہے. تو فرمایا تم میری مخلوق کے اندر اگر تم غور کرو گے تو تم خالق کو بن جاؤ گے. نبی تو میں نے بھیجے, کتابیں میں نے بھیجی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی, لیکن اگر یہ نبی نہ آتے, کتابیں نہ آتی, تو بھی میں نے زمین و آسمان کے اندر اپنی اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر کے مجھے پہچان جاتے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی رب موجود ہے. ورنہ یہ آسمان کتنا بڑا ہے لیکن کیا ہے, کبھی نیچے گرتا ہے؟ نہیں گرتا. اللہ نے زمین کو گول بنایا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاؤں ہماری طرف ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاؤں نیچے کی طرف سے ہماری طرف ہیں. ہم کیونکہ پاکستان اور یہ ایشیا, یہ دنیا کے وسط میں درمیان میں آتا ہے, تو کچھ کے پاؤں کے اوپر ہو. کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلانے ملک کا جو اوپر کے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی ٹپک پڑا پاکستان کے اندر آ کے گر گیا. دادا نے فرمایا دیکھو بھائی, ایک دفعہ فرمایا تھا, رومال تھا ہاتھ میں, فرمایا دیکھو ہم یہ چھوڑتے ہیں یہ گر جاتا ہے. فرمایا انسان کو اللہ نے اتنا عاجز بنایا ہے کہ اس رومال کو ہوا میں نہیں ٹھہرا سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ ٹھہرایا ہوا ہے. سورج اس کے حکم سے نکل رہا ہے, چاند اس کے حکم سے نکل رہا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اللہ تعالی نے کیا کیا, مسخر کر لیا شمس و قمر کو. لیکن کب تک؟ فرمایا کل یجری الی اجل مسمى, یہ اس وقت تک چلتے رہیں گے ایک مدت معلوم تک, یعنی جب تک اللہ کا حکم ہوگا. اور جب حکم آئے گا, جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالی حکم دیں گے, تو یہی سورج بے نور ہو جائے گا. اسی لیے تو خسوف و کسوف کی نماز پڑھی جاتی ہے. سورج گرہن ہو گیا, چاند گرہن ہو گیا, سیاستدان بتاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا, فرمایا اسی دنیا کے اندر دیکھ لو کہ میں اس سورج کو جب گرہن کرتا ہوں تو یہ بے نور ہو جاتا ہے. جب میرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو ہمیشہ کے لیے بھی اس کو بے نور کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سورج طلوع ہوتا ہے اس کے اندر خسوف اور کسوف ہو جاتا ہے, ظلمات اور اندھیرے پیدا ہونے لگتے ہیں, ظلمات اور اندھیرے پیدا ہونے لگتے ہیں. پھر اس انسان کو کیا ہے, جیسے صلاۃ الخسوف ہے صلاۃ الکسوف ہے, پھر انسان کے لیے کیا ہے, صلاۃ التوبہ ہے. اگر گناہ ہو گیا دو رکعت پڑھے، دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روئے، پھر اللہ تعالیٰ ان ظلمات کو ہٹا دیتے ہیں، پھر وہی آفتاب نور مع اللہ وہی پھر دوبارہ چمک دمک کے ساتھ چمکنے لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ والوں سے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصومین ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصومین ہیں، اس کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہوگا. اَلَكُمْ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک بری چیز کو میں اچھا کیسے بنا رہا ہوں. فرمایا گناہ بری چیز ہے. الا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے. تو دادا نے فرمایا توبہ ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے جو شر تھا اللہ تعالی نے اس شر کو خیر سے تبدیل فرما دیا. گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، قاضی بصیرت ہو گیا، انسان ہے، جا رہا ہے، اندھیرا تھا، گٹر کے اندر گیا، تو اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ گٹر میں ہی بیٹھا رہے گا. کیا ہوا، ایک انسان اگر جا رہا ہے، اس لائٹ یا کسی کی لائٹ گئی ہوئی ہے، اب اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا گڑے کے اندر گر گیا، معلوم ہوا پھر اس کو گٹر کے اندر گر گیا، تو کیا گٹر میں بیٹھا رہے گا؟ نہیں، نکل. اگر چوٹ لگ گئی تو آواز دیتا ہے کہ بھائی کوئی ہے گزرنے والا، مجھے نکال لے، پھر نکلتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، پھر اس کے بعد ویسے ہی صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر گناہ کے گٹر میں گر جائے تو پھر کیا کرے؟ دو رکعت اللہ سے معافی اور توبہ کی پڑے، توبہ کی پڑے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو پاک صاف کر کے پھر اپنے قرب کے دریا کے اندر پھر اس کو داخل فرما دیں گے. تو جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ارے تو جس زمین کے اوپر چلتا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو جس آسمان کے نیچے رہتا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، جس سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، رات کو تو جس اندھیرے پر سوتا ہے یہ اندھیرا اللہ تعالیٰ لے کر کے آتے ہیں، یہ تو جو نباتات، یہ گندم اور یہ تیرے لیے پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ اگانے والے ہیں. ایک زمین مردہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ پیدا کرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، بارش برسانے سے اس مردہ زمین کے اندر، یہیں سے ذکر کی دلیل یہیں سے ملتی ہے. ذکر کا اس جو لا الہ الا اللہ اور اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کی دلیل یہیں سے ملتی ہے کہ ایک مردہ زمین ہے، اس کے اندر نباتات نہیں اگ سکتے. اس کے اندر اگر آپ گندم ڈالیں نہیں اگے گی. کیوں؟ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے پیدا کرنے کی، اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برساتے ہیں. اب بارش ہوئی، مٹی نرم ہو گئی. اب جب نرم ہو گئی تو اس کے اوپر ہل چلا، ہل چلانے کے بعد کسان نے اس کے اندر گندم بویا. اب گندم بونے کے بعد عرصہ اس کو پانی دیا، پانی دینے کے بعد گندم لہلانے لگی. اب جب لہلاتی تو کسان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے تمہارے دل کی زمین جو ہے یہ مردہ ہے، اگر اس کو ہرا بھرا کرنا ہے تو اللہ اللہ کر لیا کرو. جب تم ایک اللہ کا نام لوگے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کرو کی پڑھو گے، تو لا الہ کی برکت سے غیر اللہ تمہارے دل سے نکل جائے گا، اور الا اللہ کی برکت سے اللہ پاک نور تمہارے اندر داخل ہو جائے گا. تو جب اللہ پاک کا نور داخل ہوگا تو تمہارا دل جو مردہ تھا اس کے اندر اللہ کی محبت کے بیج اگنے کی اب پیدا ہو گئی. اب کسی شیخ کے زیر سایہ جاؤ، وہ شیخ کیا کرے گا؟ کسان کا کام چیک کرے گا، کچھ تمہیں ڈانٹے گا، کبھی ڈپٹے گا، کبھی تمہیں جو ہے کھچائی کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ ہل چلا، ہل چلانے کے بعد دیکھے گا کہ اب اس کے دل کی زمین نرم ہو گئی، اب اللہ کی محبت کا بیج اس کے اندر ڈال دے گا، اللہ کی محبت کا پودا پھر لہرانے لگے گا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی مالی یہ نہیں چاہتا کہ میں جس باغیچے کا مالک اس کی کوئی شاخ ٹیڑھی رہ جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا باغیچہ ہر وقت ایسا ہو کہ جو انسان دیکھنے کے لیے آئے وہ انسان ہش ہش کر اٹھے کہ یار بنانے والے نے, محنت کرنے والے نے کس طرح محنت کی ہے اس کے اوپر, کہ باغیچے کا ایک ایک پھول ایسے ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ والے کہ وہ انسان کے کیا ہے ناجائز خواہشات سے روکتے رہتے ہیں تاکہ کیا ہے اس کے دل کا جو باغیچہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو متجلی ہونا ہے, اس دل کے باغیچے کے اندر جو بھی پھول ہو وہ ایک ایک پھول ایسی خوشبو مہکائے کہ پھر اس کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے. تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زندگی عطا فرماتے ہیں اور مردہ دل کو مدتوں کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, فرمایا ذکر کر رہے تھے پھر ذکر چھوٹ گیا, ہوتا ہے کبھی چھوٹ گیا ذکر. فرمایا کہ مدتوں کے بعد تیری یادوں کا سلسلہ ایک ذکر ایک دل ناتوا کو توانائی دے گیا. مدتوں یادوں کا سلسلہ ایک دل ناتوا کو توانائی دے گیا. فرمایا ذکر چھوٹ گیا تھا, شیطان نے چھڑوا دیا تھا, ارے صبح صبح اٹھ کر کے تم ذکر کرتے ہو, یہ تو سردیوں کا وقت ہے, رضائی کے اندر بہت اچھی نیند آتی ہے, ارے چھوڑو. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو کھینچا, کیونکہ جو انسان روزانہ کسی کے پاس بیٹھے پھر اچانک غائب ہو جائے تو دوست ڈھونڈتا ہے نہیں ڈھونڈتا اس کو, یار میرا دوست روزانہ اس وقت متعین کے اوپر آتا تھا آج کہاں غائب ہو گیا. ایک دن دو دن تیسرے دن ڈھونڈنے نکلتا ہے اور ڈھونڈ کر کے لے آتا ہے. تو دادا نے فرمایا تم کیا کرو, تم ذکر کی پابندی کرو, پھر جب تم غائب ہو جاؤ گے اور نفس و شیطان تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں خود کھینچ کر کے لے آئے گی کہ میرے بندے کہاں جا رہا ہے تم, تجھے تو اللہ اللہ کرنے کے لیے تجھے میں نے بھیجا ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے, اپنا نام لینے کے لیے, اپنی یاد کے لیے, اور تو دنیا کی مستیوں کے اندر بھاگ رہا ہے. اور پھر کیا ہوگا, اللہ کا نام لینے کی برکت ہوگا, فرمایا تمہارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا, اور جب نور پیدا ہوگا تو کیا ہے تمہاری روح کے اندر قوت پیدا ہوگی, اور جب روح کے اندر قوت پیدا ہوگی تو پھر گناہ کے پھر نفس و شیطان پر تو نفس و شیطان روح پر غالب نہیں ہوں گے بلکہ روح نفس و شیطان کے اوپر غالب ہو جائے گی. کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, کس وجہ سے ہوا, ہماری روح کمزور ہے, ہم نے اللہ اللہ کیا لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے. اللہ اللہ کرتے ہیں ہمارا دل نہیں ہوتا اس وقت, اللہ اللہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ جب اللہ اللہ کرو تو یہ خیال کرو کہ ایک زبان منہ میں ہے اور ایک زبان دل میں ہے اور دونوں سے بیک وقت اللہ کا نام نکل رہا ہے. پھر انسان کو اکیلے ذکر کرتے ہوئے عجیب سا ہوتا ہے. تو دادا نے فرمایا اور کیا کرو گے, فرمایا کہ ایک مراقبہ اور بتاتا ہوں. فرمایا وہ مراقبہ کیا ہے, فرمایا یہ سوچو کہ چاند سورج ستارے پہاڑ سمندر سمندر کی مچھلیاں ہواؤں میں اڑنے والے پرندے جنگل میں رہنے والے درندے یہاں تک کہ ہمارے جسم کا ایک ایک بال اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے اور میرے ساتھ ذکر کر رہا ہے, اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر چیز ذکر کرتی ہے, جیسی چیز ہوتی ہے اس کا ذکر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر تھا لکڑی کا, مسلمانوں کے اندر فتوحات شروع ہوئی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منبر تو لکڑی کا ہے, اپنا سا ہم نے جو ہے کھجور کا تنا کاٹ کر کے اس سے منبر بنا لیا تھا, اب تو خوشحالی آ گئی, اب آپ کے لیے ایک بڑا منبر بناتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. جب اس کو ہٹایا جانے لگا تو جناب رسول اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منبر کے رونے کی آواز سنی, وہ منبر رو رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو کیوں روتا ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے سے دور رکھیجئے. حالانکہ وہ کیا تھا, ایک لکڑی کا تنا تھا، ایک کھجور کا تنا تھا، لیکن اس کے دل میں بھی اللہ کے نبی کی اتنی محبت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ یا رسول اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیا ممبر بناؤ اس کے اندر اس کو بھی شامل کر دو. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے، لیکن کیا ہے زبان الگ الگ ہے. جیسے پاکستان ہماری انسانوں کی زبان کے اندر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ چرند پرند، زمین آسمان چاند سورج جنات، ہر چیز ہر مخلوق، یہاں تک کہ چوٹیاں، یہاں تک کہ مکھیاں، ہر چیز اللہ پاک کے ذکر کیا ذکر کرتی ہے. لیکن کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو فرمایا یہ مراقبہ کر لو کہ تمام عالم مل کر میرے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. تو فرمایا کہ پھر جب تم اللہ کہو گے جل جلالہ وتعالی شانہ تو تمہیں مزہ آ جائے گا کہ سارا عالم میرے ساتھ ذکر میں مشغول ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ آہ راج اسما ہمدم نبود، کہ میں جس جگہ اللہ کا نام لیتا ہوں وہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ کے سوا اور میرے سوا وہاں کوئی اس راز کو جاننے والا نہیں ہوتا. راز را غیر خدا محرم نبود، اور اس راز کو میرے اور میرے اللہ کے محبت کے راز کو اس عالم کے اندر میرے سینے کے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں ایسی جگہ جا کر اللہ کا نام لیتا ہوں. دادا نے فرمایا کہ میں قونیہ کے اس جنگل کے اندر گیا، فرمایا کہ 600 برس ہو گئے، فرمایا لیکن آج بھی وہاں پر انوارات ایسے ہیں کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ کا نام اللہ اللہ واقع کیا تھا، اللہ کی یاد میں روئے تھے، اس کے انوارات آج تک موجود ہیں. اس کے انوارات اس جنگل کے اندر آج تک موجود ہیں. کیوں؟ اللہ کا نام ہے بھائی. جتنا بڑا نام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور دوسرا کیا فرمایا، فرمایا ایک انسان ساری زندگی کیا کہتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہتا. فرمایا ساری زندگی کافر رہے گا اور کافر ہی مرے گا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے، جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی نہ دے دے، اس وقت تک کافر رہے گا. تو فرمایا کہ اسی لیے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. خالی لا الہ سے کام نہیں چلے گا کہ خالی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، نہیں، محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. کس لیے؟ ورفعنا لك ذکرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، یہ محمد میں نے آپ کے نام کو اتنا بلند کیا ہے کہ جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی لیا جائے گا، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. فرمایا اگر اذان کے اندر مؤذن کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے فوراً بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد فوراً کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا تمہارا کلمہ اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ. اب لا الہ سے کیا ہو گیا، دنیا کے اندر کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اب جب کوئی معبود نہیں ہے، ساری دنیا کا راستہ خالی ہو گیا، سب کچھ دل و دماغ سے نکل گیا، اب طریقہ اور راستہ چاہیے. تو فرمایا راستہ کیا ہے، محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کا راستہ پکڑ لو. اسی لیے جو میں نے حدیث پڑھی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، من تمسک بذ، کیا حدیث پڑھی تھی، نہیں نہیں، جو ایک سنت کو زندہ کرے گا، من رعا منکم، ہاں، من تمسک بسنتی، جو اس زمانے میں جس زمانے میں میری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت، مثلاً پیجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اگر اوپر کرتا ہے تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس زمانے کے اندر کوئی شخص پیجامہ ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے یا یہ داڑھی پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ شخص داڑھی رکھتا ہے. اگر کوئی شخص دیندار بننے کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں، وہ شخص پھر بھی دیندار بنتا ہے. فرمایا کہ جس نے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت کے اندر فساد برپا ہو چکا ہو، لوگ مذاق اڑا رہے ہو، تو فرمایا کہ اگر ایک سنت پر عمل کرے گا فلہو اجر مئتی شہید، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو بہت کھاتے ہیں، مولوی تو بہت کھاتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ تم اپنی اولاد کو مولوی بنا دو تو کہتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے. کیا مولوی تو کھاتے بہت ہیں بھائی، اپنی اولاد کو مولوی بنا دو، کیا ایم ایس سی اور بی ایس سی اور ڈاکٹر بن جائے گا، اور پھر کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو لے کر جاتے ہیں دفتروں کے اندر، سی وی لے کر کے گھوم رہا ہوگا کہ بھائی یہاں نوکری دے دو، وہاں نوکری دے دو. حضرت وہاں سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ ہمارا طالب علم بھی اگر اذان بھی سیکھ لیتا ہے تو مسجد کے اندر اذان دے کر 4-5 ہزار تو وہ بھی کما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ دین کے راستے سے اس کو کبھی بھوکا نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ دین کے راستے سے اس کو بھوکا نہیں رکھتے. اور ایک شخص اس کی پڑھائی ڈاکٹر کی اور کیا نام ہے بڑی پڑھائی 15-20 لاکھ روپے پڑھنے کے اندر خرچ کر دیے، اب اما ابا سے کہتا ہے شادی کرا دو، تو اما ابا کہتے ہیں جو کچھ تھا وہ تو تیری پڑھائی میں خرچ کر دیا، اب شادی کے لیے تو بعد میں جمع کریں گے. تو پھر عقل میں کیوں نہیں آتی بھائی، جب مولوی زیادہ کھاتا ہے تو پھر اولاد کو مولوی بنا دو، عالم بنا دو، حافظ بنا دو، قاری بنا دو. مولوی کھا کے تو مرا ہے، بھوکا نہیں مرا، کھا کے تو مر گیا لیکن بھوکا نہیں مرا. تو اس زمانے میں جس زمانے میں دین کا مذاق اڑا ہے، یہ اس لیے سنا دیتا ہوں کہ جو ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے نا، ان کی نیند دور ہو جاتی ہے. جو ذرا سو رہے ہوتے ہیں، اونگ رہے ہوتے ہیں، تو ہنسنے سے دوسروں کی ہنسی کی آواز سے ان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جن کی توجہ نہیں ہوتی ان کی توجہ ہو جاتی ہے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس زمانے میں میری سنتوں کا مذاق اڑایا جانے لگے، کہہ رہے دیکھو داڑھی رکھ لی. دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مشقت سے بچایا ہے تمہیں، مشقت سے بچایا ہے. اور کیا مثال دی؟ فرمایا کہ پہلے صبح صبح نرم نرم گال، اب اس کو لوہے کے بلیڈ سے کھرچ رہا ہے. فرمایا پہلے ایک کوٹ، پھر ڈبل کوٹ، فرمایا پھر تیسرا کھوٹی اکھاڑ کوٹ، پھر کھوٹی اکھاڑ کوٹ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اس طرح رہنے کا، تو یہ شوق ہم تمہارا جنت کے اندر پورا کر دیں گے، کیونکہ جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی. یہ تم کیا ہے، یہ اللہ نے کھیتی عطا کی ہے. اس کھیتی اس زمین کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کھیتی کا باغ وہ لہرا دو، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت کے اندر جب جاؤ گے جردن مردن جاؤ گے، مکحلین کیا ہوگا، داڑھی کوئی بال نہیں ہوگا فالتو زائد، اور مکحلین اور خود بخود سرما لگایا ہوا ہوگا، جیسے ہرن کے لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی لگاتا نہیں ہے ہرن کو پکڑ کر، کہ رات کو سرما لگایا اس کی اما نے اور صبح سب دیکھ رہے ہیں کہ ہرن کی تو آنکھیں غزالی آنکھیں، اس کی تو بڑی غزالی آنکھیں، اس کو تو سرگا ہوا ہے، نہیں اللہ نے اس کو لگا دیا. تو جو اہل جنت ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سرما لگا دیں گے، ان کی آنکھیں کجلائی ہوئی آنکھیں ہوں گی، دنیا کا تھوڑے سے دن کا دوستو سفر ہے. انسان کیا سمجھتا ہے, ارے بڑی لمبی زندگی ہے صاحب, اتنے سال جیوں گا. کتنا جیو گے؟ قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن, ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف سنا ایک ہزار سال کے برابر ہے, اور ایک جگہ فرماتے ہیں خمس میں الف سنا پانچ ہزار سال کے برابر یہ ایک دن ہے قیامت کا. تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی ہوئی؟ چند سیکنڈ کے لیے آئے, یعنی پیدا ہوئے, اذان دے دی گئی, اب کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ نماز کا انتظار ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, مولوی کو لے کر آتے ہیں, آئیے مولانا صاحب اس کے کان میں اذان دے دیجئے, معلوم ہوا تیری اذان ہو چکی, اب تیری صرف نماز باقی ہے. اسی لیے جنازے کے اندر اذان نہیں دی جاتی کہ اذان تو تیرے کان میں پہلے چکی تھی, اب جو تو نے اعمال کر لیے اب تیری نماز کا وقت آ گیا. نماز کے بعد قبر کے اندر دفنا کر کے سب آ جاتے ہیں. اب انسان اکیلا ہے, اب کیا ہے؟ تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں, مال, اولاد, اعمال. دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, مال, اولاد, دونوں واپس, اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اب وہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ, جس اولاد کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا, آج وہی اولاد قبر کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تی ایک دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر کے مجھے بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسی اولاد ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے خسر الدنیا والآخرہ, اپنا دنیا کا بھی خسارہ کیا, اپنی آخرت کا بھی خسارہ کیا. اگر اولاد کو حافظ بنا دے گا تو وہ اولاد کیا ہوگا؟ کبھی اس کو یاد آئے گی تو کبھی سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے بخش دے گا, کبھی صرف تینوں قل پڑھ کر کے بخش دے گا, کبھی صبح شام کے معمولات پڑھ کر کے کہہ گئے اللہ یہ میرے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے, اعزاء اقربا رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے, جو میرے اساتذہ دنیا سے چلے گئے, جو میرے بزرگان دین دنیا سے چلے گئے, یا اللہ اس کو قبول فرما کر کے اس کا ثواب ان تک پہنچا دیجئے. اب کیا ہے؟ تمہاری کرنسی کیا ہے؟ جا رہی ہے. ہم نے ان کو اولادوں کو مدارس دکھلائی نہیں, ان کو پیدا ہوتے ہی ان کے سامنے کیا رکھ دیا؟ ٹی وی رکھ دیا. پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں کمپیوٹر دے دیا. اس کو پیدا ہوتے ہی جو لفظ سکھایا وہ اے بی سی ڈی سکھایا. اب وہ بچے کے دل کے اندر ماں باپ کی وقت کہاں رہے گی؟ ایک جگہ ایک میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کہ ایک شخص, عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا, بیٹا اپنی ماں کو لے گیا, اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کرا کے آ گیا. جاتا رہا ایک زمانے تک, مل کر کے آ جاتا تھا. اچانک ایک دن فون آیا کہ آپ کی ماں بہت بیمار ہے, آخری وقت آ کر مل لے. جب وہ گیا ملا تو ملنے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میری یہ خواہش ہے. اس نے کہا کیا خواہش ہے؟ اماں بتائیں میں پوری کر دیتا ہوں. کہا بیٹا یہاں پنکھا لگوا دے. تو اس نے کہا اماں آپ نے اتنا عرصہ یہاں گزارا گرمی کے اندر, مجھے پہلے بتا دیتی میں پنکھا لگوا دیتا. اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں لگوا رہی, تیری اولاد جب تجھے لے کر کے آئے گی تو تو گرمی برداشت نہیں کر سکے گا. تیری اولاد جب تجھے یہاں لے کر کے آئے گی تب تو یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا. تو جب ہم نے ان کو دین کا راستہ سکھلایا ہی نہیں, اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قبر کے اوپر کھڑا کس طرح ہوا جاتا ہے, اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے باپ مر گیا کوئی بات نہیں, چلو بزنس کی بات کرو, قبرستان کے اندر کھڑے. حالانکہ کیا آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو قبرستان کے اندر دنیا کی باتیں کرے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص کے اوپر. اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں کہ یہ جگہ عبرت پکڑنے کی ہے, انسان وہاں کھڑا ہوا دنیا کی باتیں کر رہا ہے. تو جب ہم نے اولاد کو دین سکھلایا ہی نہیں, اس کو قرآن کریم سکھلایا ہی نہیں. ایک واقعہ بارہا میں سنا چکا ہوں کہ ایک انسان, ایک آدمی شادی ہوئی, شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کی بیوی امید سے تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا فرمائی. بیوی روزانہ خواب میں دیکھتی تھی کہ میرے شوہر کو عذاب ہو رہا ہے. یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فضائل حفظ القرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ روزانہ دیکھتی تھی کہ عذاب ہو رہا ہے. فرمایا کہ وہ روتی تھی, گڑ گڑاتی تھی کہ اللہ میرے شوہر کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائیے, یہاں تک کہ اس کا بچہ کچھ بڑا ہوا. ایک دن مدرسے لے گئی بچے کو, قاری صاحب کے پاس کر کے بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد واپس آئی, رات کو خواب میں دیکھا تو اس کا شوہر جنت کے اندر ٹہل رہا تھا. اس نے پوچھا کہ آج تک میں آپ کو جہنم کے اندر دیکھتی رہی, آج آپ جنت کے اندر کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا جب تو نے میرے بچے کو لے جا کر قاری کے سامنے بٹھایا اور قاری نے اس کو پڑھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے فرشتوں کو حکم دیا اس کو دوزخ سے نکال کر لاؤ, اور مجھے حکم دیا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ تیرا دنیا میں میرا نام لے اور میں تجھے دوزخ کے اندر جلاؤں, جا جنت کے اندر چلا جا. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ڈگری, ایم اے کر لیا, سی اے کر لیا, ڈاکٹر بن گئے, پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی, ارے یہ ڈگریاں ساری دنیا کے اوپر چھوڑ کر کے جاتا ہے انسان. کبھی کسی نے سنا کہ یہ ڈگری لے کر کے گیا ہے؟ لیکن جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا, وہ اس قرآن کو لے کر زمین کے اندر بھی جائے گا اور یہی قرآن اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. قرآن کو نکال سکتا ہے کوئی؟ عالم بن گیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے سینے میں اودے, نکال سکتا ہے کوئی؟ دنیا کی ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائیں گی, آخرت کا جو پڑا ہوا ہے وہ سینے کے اندر رہ کر ساتھ چلا جائے گا. اسی لیے کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک مردہ قبر میں ڈالا جائے گا اس کو وحشت ہوگی, کیونکہ انسان اکیلے تنہائی میں گھبراتا ہے. اسی لیے ابن الجوزی نے کیا کہا ہے, السجن بالسجن ولو کان بالقصر, جیل جیل ہے اگرچہ بادشاہ کا محل ہی کیوں نہ ہو. بادشاہ کے محل میں ہی کسی کو قید کر دیا جائے اور ساری سہولتیں دے دی جائے تو بھی کیا ہے, وہ اپنے آپ کو قیدی سمجھتا ہے. تو فرمایا قبر قبر ہے, اب وہ انسان کیا ہے, پریشان ہے. یہاں تک کہ ایک طرف سے ایک نورانی چیز آتی ہے, تم کون ہو بھائی, تمہاری نماز. دوسری طرف سے ایک چیز آتی ہے نورانی, تم کون ہو, تمہارا قرآن. تم کون ہو, تمہاری زکات. تم کون ہو, تمہارا حج. چاروں طرف سے گھیر لیا. اب ملائکہ اگر اس کو عذاب کے لیے آتے ہیں تو یہ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں بیچ کے اندر. آج ہم دین کو معمولی سمجھتے ہیں, ارے یہ تو کھالے لے کر کے یہ پڑھنے والے لوگ ہیں. مدارس کے اندر ہوتا کیا ہے, مدارس کے اندر جو ہے صرف دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. مدارس کے اندر جو ہے کہ آج تک آپ نے سنا کہ کبھی کسی مدرسے کے اندر لڑائی ہوئی ہو طلبا کے اندر اور دو گروپوں کے اندر فائرنگ ہو گئی ہو, کبھی کسی نے سنا ہے بھائی؟ یا مدارس کے اندر لڑکے جو ہے چائے کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. کیا ہے یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی مدرسوں کے اندر اگر ڈالو گے تو مدارس کے اندر تو یہی سکھایا جائے گا. تو مدارس میں یہ نہیں سکھایا جاتا, مدرسے کے اندر آپ نے بڑے بڑے مدارس ہیں الحمدللہ 24 گھنٹے کھلے, آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ رہ کر کے دیکھ لیں. آپ ان سے یہ کہہ دیں میں ایک ہفتے کے لیے آیا ہوں آپ کے مدرسے کے اندر, میں رہ کر یہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے طلبہ کیسے پڑھتے ہیں. کسی طالب علم کے پاس سے آپ کو ایک چاقو بھی برآمد نہیں ہوگا. ایک ٹیٹی اور یہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہے, ایک چاقو بھی برآمد نہیں ہوگا. اور طالب علم یہ علم دین کی برکت ہے کہ طالب علم کبھی کسی استاد کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرے گا. اگرچہ استاد نے اس کی پٹائی کی ہو، استاد نے اس کو مارا ہو، استاد نے اس کی ڈانٹ لگائی ہو، لیکن طالب علم کبھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اس کی ہم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی برکت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی برکت ہے یہ. اور اسکول اور کالجوں کے اندر کیا ہوتا ہے، استاد کو کیا کہتے ہیں، یہ رکھیے ٹیٹی، اب استاد کیا کرے. تو دین، دین نام کس چیز کا ہے؟ علم، آج تو علم کہتے ہیں نا، مولانا اطلب العلم ولو بالسین. تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. بات تو یہ کہ یہ روایت کوئی ثابت کرے. زبانی کہہ دینا تو بہت ہے، موبائلوں پر میسج آتے ہیں کہ یہ ہے حضرت علی کا قول. حضرت علی نے کب فرمایا؟ کوئی تحقیق کرتا ہے؟ اور اس کو جو آگے نہیں بھیجے گا اس کو اتنے کا نقصان ہوگا، اب بیچارہ ڈر کے مارے جلدی جلدی آگے بھیج دیتا ہے. کیا ہے، انہوں نے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. روٹی 15 روپے کی مل رہی ہے اور 15 روپے کے اندر 10,000 میسیجز مل رہے ہیں اس کو مفت، اور وہ بھی کب، رات کو 12 بجے سے صبح 6 بجے تک. کیا لب؟ امت کو کسی طرح بھی گمراہی کے اندر مبتلا کرنا ہے. اب جاگتا رہے گا، بیٹھا رہے گا، میسج سے کھیلتا رہے گا، کیا پڑھے گا؟ فجر کی نماز پڑھے گا. صبح ہوگی جب پڑھائی کا وقت ہوگا تو سو رہا ہوگا. تو ایک وقت کی ایک روٹی 15 روپے کی، اور موبائل والے سروس کیا دے رہے ہیں، 15 روپے کے اندر 10,000 میسج، 15 روپے میں جو ہے 12,000 میسج. آپ آدمی سوچے، جو کام والا آدمی ہوگا وہ کیا سوچے گا، یار 12,000 میسج کروں گا کس کو، 12,000 تعداد ہوتی ہے. پہلے 12,000 نمبر اس کے موبائل میں موجود ہو، پھر اس کے بعد وہ اس میں سے سلیکٹ کرے کہ میں بھیجوں کس کو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر وہ ہو کہ ایک عادت پڑ جائے، ایک لت پڑ جائے، بس ادھر سے میسج آیا ادھر سے ٹھک جواب، ادھر سے میسج آیا ادھر سے ٹھک جواب. تو کیا ہے، اسی کے اندر لگے رہیں گے، دین کی طرف آنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی. اور دین کیا سکھاتا ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر چیز کا عادی بناتی ہے. دیکھیں ایک وقت متعین ہوتا ہے نا کہ جمعہ یہاں 2:15 بجے ہوتا ہے، کبھی 5 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا وقت کتنے بجے، 2:15 بجے. جو انسان نماز کا پابند ہوگا وہ اپنی زندگی کے معمولات کے اندر بآسانی اپنے تمام کام معمولات کے مطابق کر لے گا. اور جو آپ غور کر لیں اس چیز کے اندر، اپنے دوستوں میں دیکھ لیں، جو انسان بے نمازی ہوگا وہ اپنے معمولات کے اندر کبھی پورا نہیں ہوگا. وہ کہے گا تم سے کل 11 بجے ملوں گا، 11 بجے موبائل ہی بند ہوگا. اب پھر کیا ہے، 4 بجے آ رہا ہوگا، بس یار وہ نیند آ گئی تھی اور پھر میں نے موبائل بھی سائلنٹ پر تھا تو میں نے دیکھا نہیں. وہ انسان کیا کام کرے گا، وہ انسان کیا کام کرے گا. تو کیا ہے، نماز ایک اللہ نے ایسی چیز دی کہ تمہاری پوری زندگی سنور سکتی ہے، لیکن ہم کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو اللہ تعالی ہم سب کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو واللہ کہتا ہوں، اپنی اولاد کو دین میں ڈالو، کم سے کم اگر کچھ نہیں کرتے اس کو حافظ قرآن بنا دو، اس کو خالی قرآن کریم تو پڑھنا سکھا دو کہ تجوید کے ساتھ وہ قرآن کریم پڑھ سکے. کیوں، وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مدرسہ ہے، ارے جس مدرسے میں پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن کیا ہے، کل آپ کے لیے سرمایہ ہے، وہ کل وہ آپ کے لیے سرمایہ ہے. جب آپ کی زبان بند ہو جائے گی اس کے دل میں جب بھی محبت کا طوفان اٹھے گا وہ اب کچھ پڑھ کر آپ کو بخش دیا کرے گا. ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بخش دیا کرے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ جا رہے تھے صاحب کش ایک قبر پر سے، تو دیکھا کہ ایک اللہ والے قبر میں تلاوت کر رہے ہیں. پوچھا آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا، فرمایا اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ کیا پسند کریں گے قبر کے اندر، کیا معمولات پسند کریں گے، کون سا عمل پسند کریں گے؟ کہا کہ میں نے کہا یا اللہ تلاوت زندگی میں بھی کرتا رہا اور قبر میں بھی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ تلاوت کرتے رہے. انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. اب سلام کر کے چلنے لگے. انہوں نے کہا ایک منٹ. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ جو ہے قل اللہ احد پڑھ کر مجھے بخش دیجیے. کہا تم تو پڑھ رہے ہو. کہا پڑھ تو رہا ہوں لیکن یہاں اس کا ثمرہ اور نتیجہ نہیں مل رہا ہے، اور آپ جو باہر سے پڑھ کر کے اندر بھیجیں گے اس کا نتیجہ اور ثمرہ ملے گا. بس دوستو، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ مولا کی باتیں. مولوی دنیا کے اوپر کی بات نہیں بتاتا، وہ تو آسمان سے اوپر کی بات بتاتا ہے یا زمین سے نیچے کی بات بتاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.